السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب العلم علم کا بیان حدیث نمبر 130 سے ہم لوگ دیکھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق قوم ورزقنا اتباعها وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم کتاب العلم پڑھ رہے تھے اور اب اختتام کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں کتاب العلم کے, اور ہم شروع کریں گے اس بیان میں کہ حصول علم میں شرمانا مناسب نہیں ہے. حدیث نمبر 130, اور جیسے کہ امام بخاری یا تو کچھ اقوال لاتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ حدیث بیان کرتے ہیں, تو یہاں پر وہ ایک قول لائے ہیں. مجاہد جو کہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, مجاہد کہتے ہیں کہ متکبر اور شرمانے والا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا اشارہ کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں, کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی, یعنی کچھ پوچھنے پوچھانے سے, کیونکہ متکبر اپنے تکبر کی وجہ سے حماقت میں مبتلا ہوتا ہے, جو کسی سے حصول علم کے لیے بات کرنا اپنے لیے شان کے خلاف سمجھتا ہے. اور شرم کرنے والا اپنی کم عقلی سے ایسی جگہ حیادار بن جاتا ہے جہاں حیا اور شرم کا کوئی مقام نہیں ہے. تو دین کا علم حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے, اور اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان خواتین کی تعریف کی تھی جو حصول علم کے لیے شرماتی نہیں تھی. اور اگر آپ خود سوچے کہ وہ لوگ سوال پوچھنے میں شرماتے, تو آج ہمارے لیے کیا یہ احادیث موجود ہوتی یا ہمیں یہ مسائل پتہ چلتے یا ان کا حل پتہ چلتا؟ نہیں پتہ چل سکتا تھا. لہٰذا یہ بھی ہم پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ سوالات پوچھے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی, الحمدللہ. تو علم میں حیا کرنا مناسب نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں, یعنی جو لوگ شرم حیا کرتے ہیں وہ علم حاصل نہیں کر سکتے, یعنی غیر ضروری حیا کرنا, کیونکہ شرم کی وجہ سے نہ پوچھنا کیا ہوگا, آپ لا علمی میں مبتلا ہوں گے پھر. اور تکبر کرنے والا کیا سوچتے کہ مجھے تو سب پتہ ہے, مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. تو بہرحال کون سی خاتون تھیں جنہوں نے ایسا سوال پوچھا تھا جس پر ام سلمہ بھی شرما گئی تھی؟ کون سا سوال تھا؟ ام سلیم تھی. جی ہاں بالکل, ام سلیم تھی. اور انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا عورت کو جب احتلام ہو تو کیا وہ بھی غسل کرے؟ ویری گڈ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور عمل دونوں میں اضافہ کرے. بہت ہی اچھا لگتا ہے جب فوراً آنسرس آتے ہیں اور آپ کے صحیح آنسرس ہوتے ہیں, ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو آئیے دیکھتے ہیں. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کے کہا کہ اسے ابو معاویہ نے خبر دی, ان سے ہشام نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا, اور انہوں نے زینب بنت ام سلمہ کے واسطے سے نقل کیا. وہ اپنی والدہ ام المومنین ام سلمہ سے روایت کرتی کہ ام سلیم نامی ایک عورت رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا, اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, جب عورت پانی دیکھ لے, یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو. تو یہ سن کر ام سلمہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا, یا رسول اللہ, کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کی مشابہ ہوتا ہے, یعنی یہ احترام کا ثبوت ہے کہ بچہ کبھی کبھی ماں کی بھی مشابہ ہوتا ہے. تو انصار کی جو خواتین تھیں وہ مخصوص مسائل دریافت کرنے میں کسی قسم کی شرم سے کام نہیں لیتی تھیں, الحمدللہ. یعنی وہ سوالات جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ اگر وہ رسول اکرم سے ان مسائل کو نہ پوچھتی, نہ دریافت کرتی, نہ وضاحت طلب کرتی, تو آج مسلمان خواتین اپنی زندگی کے بہت سارے ایسے مسائل سے محروم ہو جاتی تھی یا ان کو رہنمائی نہیں مل سکتی تھی. اسی لیے ام سلیم نے نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ, آپ دیکھیں بہت ذہین خاتون تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی بولڈ تھی. بعض اسکالرس تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی یہ اتنی ذہین اور بولڈ تھی کہ فرسٹ لیڈی کے قابل ہو سکتی تھی, یعنی اگر آج ہوتی تھی, یعنی کسی کنٹری میں اگر کوئی بہت انٹیلیکچوئل یا ذہین خاتون ہو سکتی تو ان کے لیول کی تھیں. جیسے بتائیں ایمان میں تو سب سے آگے, ایمان ہی سب سے انسان کو آگے پہنچاتا ہے, سپیریئر ہوتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا. تو پھر جو مسئلہ مجھے درپیش ہے, اگر میں وہ پوچھ لوں تو اس میں شرم کیسی؟ تو یعنی مسئلہ جو تھا وہ دریافت طلب تھا, نہیں پوچھنے کے قابل تھا. بس یہ ان کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی ایسی بیجا شرم و حیا کی وجہ سے سوالات سے وہ پیچھے نہیں رہی, اور رسول اکرم کا بھی ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے جواب دینے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. ورنہ آپ کہہ دیتے کہ یہ تو حیا والے سوالات ہیں, میں کیسے اس کا جواب دوں, لیکن آپ نے بھی جواب دیا. اور رسول اکرم کی, اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اکرم کی جو راتیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے دن کی طرح روشن ہیں, امت کی آسانی کے لیے. اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی تھی, آپ کے ذاتی معاملات تھے وہ بھی, یعنی بیڈ روم کے معاملات بھی, حالانکہ بیڈ روم کی باتیں کسی کو بتائی نہیں جا سکتی, لیکن رسول اکرم کی باتیں ازواج مطہرات نے وہ باتیں بتائیں جو ہم سے ریلیٹڈ تھیں, جس میں ہم مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں یا ہو سکتے تھے. تو الحمدللہ صحابیات نے ہم کو بتایا یا امہات المومنین نے ہم کو بتایا الحمدللہ. تو یہ ہم پر سبھی کا احسان ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی کی وہ باتیں بھی ہمارے لیے کھول کر بیان کر دی گئیں جنہیں عام طور پر لوگ بے جشن کی وجہ سے بیان نہیں کرتے. اور دوسری جو صحابیات تھیں خواتین, ان کا بھی ہم پر بہت احسان ہے کہ انہوں نے مسائل دریافت کیے اور ہم کو بھی اس سے واقف کروایا. اور یہاں پر ان کی ڈیٹیل دی گئی, اس میں جو صحابیہ نے اصل میں حدیث بیان کی ہے, زینب بنت عبداللہ بن الاسد مخصومی, اپنے زمانے کی بڑی فاضلہ اور عالمہ خاتون تھی. ان کی والدہ ام سلمہ, جنہوں نے اپنے شوہر عبداللہ کی وفات کے بعد غزوہ احد کے بعد عدت گزارنے پر رسول اکرم سے نکاح کیا, یعنی وہ ام المومنین کہہ رہے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ عنہا. تو ایکچولی ابو سلمہ اور ام سلمہ کی بیٹی تھیں زینب. بہت مشہور ہوئی اصل میں مدینہ میں, بہت ہی عالمہ اور فاضلہ تھی ماشاء اللہ, اور خود ام سلمہ کا بھی فقہ میں بہت بڑا درجہ ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد انہیں کو مقام حاصل ہے. تو جس وقت ابو سلمہ بدر میں شریک ہوئے تھے, احد میں وہ زخمی ہوئے اور بعد میں ان کی وفات ہوئی, اور ان کا جنازے پر رسول اکرم نے 9 تکبیروں سے نماز جنازہ ادا فرمائی تھی. اس وقت ام سلمہ حاملہ تھی, اور جب ڈلیوری کے بعد رسول اکرم نے پھر ان کو اپنے نکاح میں لیا. اور یہ ام سلمہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی, ابو طلحہ انصاری کی بیوی تھی, اور اسلام میں ان کا بھی بہت بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے. تو بہرحال پہلی بات ہے کہ یا تو مسائل پوچھے ہی نہ جائیں اور نہ بتائے جائیں آگے, یا پھر ایسے موضوع کو عام مجلس کی گفتگو نہ بنائیں, یا پھر ضرورت کے وقت اس کو بیان کیا جائے اور پوچھا بھی جائے اگر علم نہ ہو. تو آپ دیکھیں کہ اس سے فائدہ ہی ہوگا. اس کو ایسے عام پبلک میں نہیں آپ ایسے فقہی مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں, بلکہ جیسے جو ایک باقاعدہ کلاس ہو رہی ہو, یعنی تعلیم اور تعلم کی جگہ, جیسے آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہاں, اگر کوئی ویکلی یا 15 ڈیز یا منتھلی کوئی درس ہوتا ہے, کوئی لیکچر ہوتا ہے, کوئی عام پبلک لیکچر ہے, اس میں ظاہر سی بات ہے یہ فقہی مسائل تھوڑی ڈسکس کیے جائیں گے, تو وہاں نہ بتائے جائیں, لیکن جہاں ضرورت ہو, جہاں لوگ خود سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, وہاں پر یہ مسائل کو ڈسکس کیا جائے. اور نجاست اور طہارت کے کچھ ایسے احکامات ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو واضح کر کے بتائے, اور یہ سب اللہ کا حکم تھا اصل میں, اور ان باتوں کا علم ہونا امت پر اصل میں رحمت ہے, نبی کا احسان ہے کہ فطرت اور زندگی کے ہر پہلو پر ہم کو اس میں رہنمائی ملتی ہے. پھر انسان کے دماغ کے سب سے جو یعنی انسان کے ذہن میں سوالات آتے رہتے ہیں, اس کو یعنی تحقیق کرنے کا انسان کو خود شوق بھی, اور اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے دماغ میں یہ بات رکھ دی ہے. تو حیا کی ایسی سوالات کو پوچھنے کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے, تاکہ اس سے یعنی بے حیائی بھی نہ ہو اور بات پتہ بھی چل جائے. تو سبحان اللہ, یہ ہمارے صحابیت کا ہم پر احسان ہے. اور نیچے وہی والی حدیث بیان کی گئی سوال کرنے کے لیے, جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ, اس کو کتاب الایمان میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور کتاب العلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ جب رسول اکرم نے درختوں کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ مومن کی مثال کس درخت کی ہے, تو صحابہ کا دماغ یا دھیان جنگلوں کی طرف چلا گیا, جبکہ جو عبداللہ بن عمر چھوٹے سے صحابی تھے, ینگ سے صحابی تھے, ان کو یہ بات فوراً یاد آ گئی کہ یہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے, یعنی مومن کی مثال, لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا شرم کی وجہ سے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کیا کہا تھا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی تھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اولاد کا خود ہم سے آگے نکل جانا یہ والدین کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتا ہے. اس بیان میں کہ مسائل شرعیہ معلوم کرنے میں جو شخص کسی معقول وجہ سے شرمائے, وہ کسی دوسرے آدمی کے ذریعے سے مسئلہ معلوم کر لے. اور یہ بہت مشہور حدیث ہے, آپ نے طہارت کے مسائل وغیرہ میں بھی پڑھی ہوگی. علی رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اکرم کے داماد تھے, یعنی آپ کی بیٹی ان کے عقد میں تھی, تو لہٰذا آپ کو یہ مسئلہ ان سے پوچھنے میں شرم محسوس ہو رہی تھی. تو انہوں نے پھر اپنے دوست مقداد بن اسود کو حکم دیا یا ان سے کہا کہ آپ رسول اکرم سے مسئلہ پوچھ لیں, کہ ان کو مزی کی شکایت بہت زیادہ تھی. تو آپ نے اس بارے میں جب آپ سے پوچھا کہ تو آپ نے اس بارے میں جواب دیا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے, ہاں وضو فرض ہے, یعنی شہوت سے پہلے جو مادہ آتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سے اپنے رشتے دامدی کی بنا پر اس مسئلے کو ڈائریکٹ پوچھنے میں شرم محسوس کی, لہٰذا پھر اپنے دوست کے ذریعے سے پوچھنے لگا. تو رسول اکرم نے ان کو بتا دیا کہ اس پر صرف وضو شرط ہے, غسل کرنا ضروری نہیں ہے. مسجد میں علمی مذاکرہ کرنا اور فتویٰ دینا جائز ہے. ہم سے قطعبہ بن سعید نے بیان کیا تھا, ہم کو لیث بن سعد نے خبر دی, ان سے نافع مولا عبداللہ بن عمر بن خطاب نے, انہوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھے, اور اہل شام جحفہ سے, اور نجد والے قرن المنازل سے. ابن عمر نے فرمایا, کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ یمن والے یرملم سے احرام باندھے، اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اکرم سے یاد نہیں۔ اصل میں بتانا مقصود یعنی وہی چیپٹر چل رہا ہے کہ سوال پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے، یا پھر بعض لوگ یعنی کون سی عمر کے بچے سوال پوچھ سکتے ہیں یا کس عمر کی خواتین، تو ایسا قید نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی بچے میں سمجھ ہے تو وہ چھوٹی عمر میں بھی تو سوالات پوچھ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ چاہے وہ طہارت سے ریلیٹڈ سوالات ہوں، چاہے وہ یعنی پاکی حاصل کرنے سے ریلیٹڈ سوالات ہوں، اگر ہمیں یہ سوالات کا علم نہ ہوتا تو ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوتی، کیونکہ عبادت کے لیے طہارت عین شرط ہے۔ تو اب بلا وجہ شرما کر سوالات نہ پوچھنا اور جیسے تیسے غسل کرتے رہنا یا جیسے تیسے وضو کرتے رہنا یا مسائل معلوم نہ کرنا، اس سے کیا ہوگا کہ ہم وہ جو عبادت کا اجر تھا اس سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر اس لیے بہتر ہے کہ پوچھ لیا جائے۔ اس میں بلا وجہ ایک تو شرمانا نہیں چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ مسجد میں بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ رسول اکرم سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی پیچھے کی تینوں چاروں احادیث سے کہ اگر ہم خود ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ ہر ایک میں اتنی بولڈنیس نہیں ہوتی، ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، تو اپنے کسی ایسے ساتھی سے جو کہ جانتا ہو اس بارے میں۔ تو یہاں پر مسجد میں فتویٰ دینے کی بات کی گئی ہے کہ مسجد میں فتویٰ دیا جا سکتا ہے، علمی مذاکرہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اوپر ہم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا پڑھا کہ اور بہت ویلڈ سوال تھے، اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو گیا کہ بعض اوقات پھر انسان کیا سمجھتے بلا وجہ کہ وہ مشقت میں پڑ جاتے کہ اچھا مزید خارج ہو تو اس پر بھی غسل کرے، تو منی جو کہ یا تو احتلام کی صورت میں ہو یا ہسبینڈ وائف کے تعلق کی صورت میں ہو، تو اس پر تو غسل فرض ہے، واجب ہے، لیکن مزید پر غسل فرض نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسجد میں بھی فتویٰ دینا جائز ہے، یا علمی مذاکرہ کرنا جائز ہے، اور سائل کو اس سے زیادہ بھی یعنی اس کے سوال سے زیادہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے صرف ایک مسئلہ پوچھا تو آپ جواب میں زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو پہلے حل اوپر کی جو آج ہم نے تینوں چاروں احادیث پڑھی اس سے پھر ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ سوال پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے بلا وجہ، اور کس نے سوال کیا تو آپ اس کو اس کے مسئلے کا حل بھی بتا سکتے ہیں اور اس سے ایکسٹرا بھی جواب دے سکتے ہیں تاکہ اس کو بعد میں آگے کے لیے مزید آسانی ہو جائے، جیسے کہ سائل کو اس کے سوال سے زیادہ جواب دینا تاکہ اسے تفصیلی معلومات ہو جائیں۔ ہم سے آدم نے بیان کیا کہ ان کو ابن ابی زید نے نافع کے واسطے سے خبر دی، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اکرم سے۔ اور ایک اور سند ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے، آپ نے فرمایا کہ نہ قمیض پہنے نہ صافہ باندھے، اور نہ پیجامہ، اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے، اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور اگر جوتے نہ ملے تو موزے پہن لے اور انہیں اس طرح کاٹ دے کے ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اور یہ ورس ایک قسم کی خوشبودار گھاس ہوتی ہے، تو حج کا احرام باندھنے کے بعد اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو جو سوال کرنے والے نے تو دراصل بہت ہی چھوٹا سا سوال کیا تھا، لیکن آپ نے بدلے میں جواب نے کیا کہا، اس کو ڈیٹیل تفصیلی جواب دے دیا الحمدللہ، یعنی فیاضی سے کام لیا آپ نے۔ تو اس لیے یہ بھی بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو تفصیل سے جواب دے، اور ان کو ہر گوشے سے یعنی جو بھی اس علم کا گوشہ ہے، یعنی کونے والی باتیں بھی ہیں اگر، تو ان کو واضح کر دے اور سمجھا دے تاکہ ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اور جواب نامکمل نہ رہے۔ تو فیاضی سے کام لینا چاہیے استاد کو، اور پراپر جواب دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ الحمدللہ کتاب العلم تھا۔